سیدنا و مولانا عارف بلّہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سب کہہ دیں ماشاء اللہ. محبت تیرا صدقہ ہے، سمر ہے تیرے نازوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے، سمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں، جو میں یہ نشر کرتا ہوں، خزانے تیرے رازوں کے، خزانے تیرے رازوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے، سمر ہے تیرے نازوں کے. جو میں یہ نشر کرتا ہوں، جو میں یہ نشر کرتا ہوں، خزانے تیرے رازوں کے، خزانے تیرے رازوں کے. محبت تیرا صدقہ ہے، سمر ہے تیرے نازوں کے. زمین پر گئے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. زمین پر گئے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. نہیں آتے نظر لیکن پر پرواز آنکھوں کے. نہیں آتے نظر لیکن پر پرواز آنکھوں کے. زمین پر گئے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. زمین پر گئے مگر کیا رابطہ ہے عرش اعظم سے. نہیں جاتے نظر لیکن پر پرواز آنکھوں کے. نہیں جاتے نظر لیکن پر پرواز آنکھوں کے. جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر. جدھر دیکھو فدا ہے عشق فانی حسن فانی پر. فدا اللہ پر گئے قلب و جان اللہ حوالوں کے. فدا اللہ پر گئے قلب و جان اللہ حوالوں کے. جدھر دیکھو فدا گئے عشق فانی حسن فانی پر. جدھر دیکھو فدا گئے عشق فانی حسن فانی پر. فدا اللہ پر گئے قلب و جان اللہ حوالوں کے. فدا اللہ پر گئے قلب و جان اللہ حوالوں کے. تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت. تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت. کبھی دیکھو کہ تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے. کبھی دیکھو کہ تم قبروں میں اب تر حال لاشوں کے. جو اگلے دل کے جوتوں سے لگے گئے خاک کے ذرے. سب کہے ماشاءاللہ. جو اگلے دل کے جوتوں سے لگے گئے خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، جو اگلے دل کے جوتوں سے، 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 جو اگلے دل، جو اگلے دل، جو اگلے دل، جو اگلے دل کے جوتوں سے، جو اگلے دل کے جوتوں سے، جو اگلے دل کے جوتوں سے لگے گئے خاک کے ذرے، لگے گئے خاک کے ذرے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اگلے دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے، مگر کچھ اگلے دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی ساتھ رہتے ہیں، خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اگلے دل کی آشنا ہے ایسے رازوں کے، مگر کچھ اگلے دل کی آشنا ہے ایسے رازوں کے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ وقت ہے، وہ کرگس جو کسی مردے پہ گوتا ہے فدا اختر، وہ کرگس، کرگس کہتے ہیں جو مردار جانور کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے ایسے، وہ کرگس جو کسی مردے پہ گوتا ہے فدا اختر، وہ کرگس جو کسی مردے پہ گوتا ہے فدا اختر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہے ان کے شاہبازوں کے، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہے ان کے شاہبازوں کے، وہ کرگس جو کسی مردے پہ گوتا ہے فدا اختر، وہ کرگس جو کسی مردے پہ گوتا ہے فدا اختر، وہ کیا جانے، ارے وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہے گن کے شاہباز کے،
خزائن معرفت و محبت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے قدیم ملفوظات کی کا مجموعہ ہے. اہل اللہ آخر تک نفس سے بے خوف کیوں نہیں ہوتے؟ ارشاد فرمایا کہ زمین کی شرقن غربن حرکت سے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس فطری حرکت کی تو اصلاح ہو جاتی ہے اور چاند بدر کامل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی زمین اچانک شمالن جنوبن حرکت کر بیٹھتی ہے اور اپنی حیلولت کو سامنے لا کر چاند کو بے نور کر دیتی ہے، اگرچہ اس وقت چاند بدر کامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دل بدر کامل بھی ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے نور سے منور ہو کر صاحب نسبت بھی ہو چکا ہے، تو بھی نفس سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ نہ جانے نفس کس وقت شمالاً جنوباً حرکت کر بیٹھے اور اپنی اصلیت پر رجوع کر کے سرکشی اور فرعونیت یا شہوت سے مغلوب ہو کر اپنی حیلولت سے دل کے بدر کامل کو حق تعالی سے محجوب کر کے بے نور کر دے۔ اس لیے عامت المسلمین تو گناہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اہل اللہ کفر سے ڈرتے ہیں کہ نامعلوم خاتمہ کس حال پر ہو اور نفس سے کسی وقت ایسی حرکت نہ ہو جاوے کہ ایمان ہی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ ملفوظ پھر پڑھ کر سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ زمین کی شرقن غربن حرکت سے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس فطری حرکت کی تو اصلاح ہو جاتی ہے اور چاند بدر کامل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی زمین اچانک شمالن جنوبن حرکت کر بیٹھتی ہے اور اپنی حیلولت کو سامنے لا کر چاند کو بے نور کر دیتی ہے، اگرچہ اس وقت چاند بدر کامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دل بدر کامل بھی ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے نور سے منور ہو کر صاحب نسبت بھی ہو چکا ہے، تو بھی نفس سے بے خوف نہ ہونا چاہیے۔ نہ جانے نفس کس وقت شمالاً جنوباً حرکت کر بیٹھے اور اپنی اصلیت پر رجوع کر کے سرکشی اور فرعونیت یا شہوت سے مغلوب ہو کر اپنی حیلولت سے دل کے بدر کامل کو حق تعالی سے محجوب کر کے بے نور کر دے۔ اس لیے عامت المسلمین تو گناہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اہل اللہ کفر سے ڈرتے ہیں کہ نامعلوم خاتمہ کس حال پر ہو اور نفس سے کسی وقت ایسی حرکت نہ ہو جاوے کہ ایمان ہی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ حضرت مہدی کو علیہ السلام کیوں کہا گیا؟ ایک طالب علم دار العلوم کراچی نے سوال کیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، جبکہ یہ خطاب تو صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ حضرت والا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ تو علمی مرکز میں ہیں، وہاں کسی عالم سے دریافت کر سکتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ اگرچہ نبی نہیں ہیں، لیکن نبی جیسے کام ان سے ہوں گے، اور کبھی ادنا ملابست سے بھی وہ نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے نہرن جارین، اگرچہ نہر جاری نہیں ہے، پانی جاری ہے، لیکن ادنا ملابست سے محل کا نام وہ رکھ دیا جو حال کا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے منصب سے ادنا ملابست کے سبب یہاں بھی تسمیت الحال بھی اسم المحل ہوا ہے، اور علیہ السلام کا لفظ ان کے نام کے آگے لگا دیا۔ اس کو منطق کی اصلاح میں مجاز مرسل اور تسمیت الحال بھی اسم المحل کہتے ہیں۔ اس پر ان طالب علم نے عرض کیا کہ یوں تو ہر ولی سے انبیاء علیہ السلام کا کام ہی لیا جاتا ہے، تو ہر ولی کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے، صرف مہدی علیہ السلام کو ہی کیوں کہا گیا؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت مہدی علیہ السلام ولی تو ہیں، لیکن ایسے ولی ہیں جو عام مخصوص منہ البعض ہیں، اور کلی کا کوئی فرد خاص نہیں ہو سکتا جب تک کوئی مخصص نہ ہو، اور اس کی تخصیص احادیث متواترہ ہیں۔ احادیث میں آپ کے خاص فضائل، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کے خاص فضائل اور آپ کا ذکر کیا گیا، جبکہ اور اولیاء کا تذکرہ احادیث میں نہیں ہے۔ بس اس تخصیص کی وجہ سے حضرت مہدی علیہ السلام کو علیہ السلام کا لقب دیا گیا۔ اشد حبا للہ کے معنی، فرمایا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے۔ دیکھیے ہمارے حضرت نے ادب کیسا اختیار کیا کہ جہاں اللہ تعالی کا خاص براہ راست ارشاد نقل کیا، وہاں بزرگوں سے متعلق یہ نہیں لکھا کہ ارشاد فرمایا، اس کے توازن میں اپنے آپ کو نہیں لایا بلکہ فرمایا لکھ دیا۔ یہ بھی لکھنے والے نے فرمایا لکھا ہے، اور حق تعالی کے لیے ارشاد کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرمایا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل بتاتا ہے کہ اس میں درجات و انواع مختلف ہوتے ہیں، پس محبت ایک کلی مشکک ہے جس میں افراد کم و بیش ہوتے ہیں، یعنی اس میں درجات ہوتے ہیں، جیسے ایک عام مومن کی محبت ہے، پھر ایک ولی کی محبت ہے، پھر صدیقین کی محبت ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کی محبت ہے، پھر انبیاء علیہ السلام کی محبت ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور آپ کی محبت پر محبت ختم ہو گئی۔ امام الانبیاء کی محبت امام المحبت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جتنی محبت ہے، روئے زمین پر اتنی محبت کسی کو نہیں ہے۔ اشد فرما کر یہاں اللہ نے دنیا کی محبت کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ اس میں تفضیل سے محبت کے درجات بیان فرما دیے کہ تمہارے دل میں دنیا کی بھی محبت ہوگی، بیوی بچوں کی بھی محبت ہوگی، کاروبار کی بھی محبت ہوگی، اور یہ محبت مضر نہیں ہے، کیونکہ یہ حب الشہوات والنساء ہم نے تمہارے دلوں میں مزین کر دی ہے۔ پس محبت کے انواع و اقسام و درجات پر اللہ کی محبت اشد اور غالب ہونی چاہیے۔ ایمان کا کمال یہی ہے کہ اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب ہو، یعنی جتنی محبتیں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عطا فرمائی ہیں، بیوی بچوں کی، مال وغیرہ کی، یہ سب محبت تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں اور دوسری محبت کو پسے پش ڈال کر اللہ کے حکم کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق، سے محبت الہیہ پر استدلال، خاص رمضان المبارک کا یہ علم عظیم ہے حضرت کا۔ اور اللہ کی کتنی محبت مانگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ آپ مجھے اپنی اتنی محبت عطا فرما دیں کہ آپ مجھے میری جان میں میری جان سے زیادہ عزیز ہو جائیں، اور میرے اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہو جائیں، اور جتنا پیاسے کو ٹھنڈا پانی عزیز ہوتا ہے آپ مجھے اس سے زیادہ عزیز معلوم ہو۔ اور ٹھنڈے پانی کی خاصیت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، جسم پر پانی کا کیا اثر ہوا کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں۔ یہ روزہ افطار کرنے کے بعد کی دعا، اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کا نام زبان سے جاری ہو تو رگیں تر ہوتی ہوئی محسوس ہوں اور پیاس جاتی ہوئی معلوم ہو۔ اگر اللہ کے نام سے رگیں تر ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تو سمجھ لو ابھی اللہ سے ایسی محبت پیدا نہیں ہوئی جیسے پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ ایسی محبت خدا سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کا عاشق جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کی رگ رگ تر ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور ہر بنے منہ اللہ اللہ کرتا ہے، یعنی ہر بال اس کا اللہ اللہ کرتا ہے۔ ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ ہمتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ اور اللہ کا خوف کتنا مانگنا چاہیے، ایسا خوف مطلوب نہیں جو پلنگ سے لگا دے اور قصب معاش کو معطل کر دے، بلکہ اتنا خوف مطلوب ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور وہ کیا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، اے اللہ اپنا اتنا خوف مجھے عطا فرما دیجئے جو میرے درمیان اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جاوے، یعنی اتنا خوف دے دیجئے کہ جو مجھے آپ کی نافرمانی سے بچا لے۔ اور اسباب معصیت سے بودھ کتنا مطلوب ہے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب میں جتنا بودھ یعنی دوری ہے، گناہوں سے اتنی دوری مطلوب ہے۔ اور حفاظت کیسی مانگو، اللہم واقعیتن کواقعیت الولید، اے اللہ ہماری ایسی حفاظت فرما جیسی ماں بچے کی کرتی ہے، ماں اگر بچے کی حفاظت نہ کرے تو بچے کی خیر نہیں، اسی طرح اگر بندے سے اللہ تعالی کی حفاظت ہٹ جائے کو دین پر ثبات یعنی دین پر قائم رہنا مشکل ہے. جیسے بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تواضع کر رہا ہوں لیکن ناشکری ہوتی ہے. جیسے کسی نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو, جواب دیا کہ ہماری کیا نماز ہے, دو چار ٹکر مار لیتا ہوں. بظاہر تواضع کر رہا ہے لیکن دراصل یہ ناشکری ہے. یا جیسے کسی نے بعض دوستوں کی دعوت کی اور لوگوں سے کہا کہ آؤ گومود کھا لو, لوگوں نے کہا کہ کیا مطلب, جواب دیا کہ میاں کھانا کیونکہ میرا ہے, اللہ استغفر اللہ, اس لیے گومود سے بدتر ہے. تو یہ صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں تواضع کر رہا ہوں اور دراصل اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. حسنات کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت کا تعلق تو اللہ سے ہے کہ حق تعالی کی عطا ہے. جیسے شاہ کسی بھنگی کو موتی دے دے تو موتی کا تعلق کیونکہ شاہ سے ہے, اس لیے بھنگی کو اس موتی کی عظمت پہچانتے ہوئے شاہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. بس اس اعتبار سے ہر حسنہ قابل شکر ہے. اور حسنات کا دوسرا تعلق ہمارے ساتھ ہے کہ ہم ناقص ہیں اور ناقص کا ہاتھ جس چیز پر لگ جاتا ہے وہ بھی ناقص ہو جاتی ہے. پس بارگاہ حق سے تو توفیق حسنہ پاک صاف عطا ہوئی تھی لیکن ہمارے اندر نفس سے ملوث ہو کر وہ بھی قابل استغفار ہو گئی. پس پہلی حیثیت کے اعتبار سے تو حسنات پر شکر کرو اور دوسری حیثیت سے استغفار کرو. ایک تفسیری غلطی کا ازالہ. ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ بہت سی تفسیری غلطیاں کر رہے ہیں. جیسے لوگ آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں, لم تقولون ما لا تفعلون, اور اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ عالم بے عمل کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں. یعنی قرآن پاک میں جو یہ فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, تو اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ عالم بے عمل کو چونکہ وہ بے عمل ہے تو واعظ بھی نہیں کہنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ عالم بے عمل کو واعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں, حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہی وہ نہیں ہے جو عوام کرتے ہیں, بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ کہتے تو ہو کرتے کیوں نہیں ہو. اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ بعض صحابہ نے جہاد کی تمنا کی تھی, جب حکم نازل ہوا تو طبعی تردد ہوا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. آخر میں ان بزرگ سے فرمایا کہ میں ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ کے عاشقین مخلصین صادقین روئے زمین پر جہاں کہیں بھی چھپے ہوئے ہوں, ان جن کی جانیں آپ کے لیے مضطر ہوں, مجھے ان کی لقاء و زیارت نصیب فرما. سبحان میرا شعر ہے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. اے اللہ جب موت بھی آئے تو آپ کے کچھ خاص صاحب نسبت بندے گرد و پیش ہوں اور ان کی صحبت ہی میں دم نکلے. سبحان اللہ. اور ایک دعا یہ مانگتا ہوں, اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار, اے اللہ ہمیں آخرت کے کاموں کے لیے خالص فرما. ان بزرگ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے نابالغی کے زمانے میں حضرت جلال آبادی سے بیعت کی درخواست کی تو فرمایا کہ اپنے والد صاحب کی اجازت لکھوا کر بھیجو, تب بیعت کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ کو اس کے والد یا سرپرست کی اجازت کے بغیر بیعت نہ کرنا چاہیے. طالب کا وسوسہ کہ شیخ کو مجھ سے تقدر ہے خود مانع فیض ہے. احقر کو یہ شیطانی وسوسہ تھا, حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رقم فرما رہے ہیں, احقر کو یہ شیطانی وسوسہ تھا کہ خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ حضرت والا کو احقر سے تعلق کم ہو گیا ہے. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, ہمیشہ حفاظت فرمائیے اور حضرت والا کو ہمیشہ ہمیشہ احقر سے انتہائی خوش اور راضی رکھیے. احقر نے عرض کیا کہ احقر سے شاید حضرت والا کو تقدر ہے, احقر کے قلب کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت اقدس کا فیض بالکل بند ہو گیا اور قلب بے نور معلوم ہو رہا ہے. نہایت شفقت اور محبت کے لہجے میں فرمایا کہ شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے، میں تو آپ سے بالکل خوش ہوں پہلے کی طرح۔ احقر نے عرض کیا کہ لیکن میرے قلب کی حالت کیوں خراب ہے؟ فرمایا کہ یہ گمان کہ شیخ مجھ سے ناراض ہے یا پہلا سا تعلق نہیں رہا، یہ گمان خود مانع فیض ہے۔ احقر نے عرض کیا کہ طالب کے گمان سے کیا واقعی فیض رک جاتا ہے یا طالب کو محسوس نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ شیخ کی طرف سے تو فیضان جاری رہتا ہے، لیکن جب طالب نے اپنے قلب کا منہ ہی بند کر لیا تو فیض کیسے پہنچے گا؟ جیسے لوٹے سے تو پانی جاری ہو لیکن برتن پر کوئی ڈھکن چڑھا دے تو پانی کیسے اندر پہنچے گا؟ یا دریا تو قطرے ٹپکا رہا ہے اور فیضان جاری ہے، لیکن اگر سیپ ہی منہ بند کر لے تو دریا کا کیا قصور ہے؟ بس طالب کا گمان فیض شیخ کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ جی اچھا ایک تفسیری غلطی کا ازالہ۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ بہت سی تفسیری غلطیاں کر رہے ہیں، جیسے لوگ آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اور اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ عالم بے عمل کو وعظ و نصیحت کرنا جائز نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہی وہ نہیں ہے جو عوام کرتے ہیں، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ کہتے تو ہو کرتے کیوں نہیں ہو۔ اور اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ بعض صحابہ نے جہاد کی تمنا کی تھی، جب حکم نازل ہوا تو طبعی تردد ہوا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آخر میں ان بزرگ سے فرمایا کہ میں ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ، آپ کے عاشقین، مخلصین، صادقین روئے زمین پر جہاں کہیں بھی چھپے ہوئے ہوں، جن کی جانیں آپ کے لیے مضطر ہوں، مجھے ان کی لقاء اور زیارت نصیب فرما۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ اے اللہ، جب موت بھی آئے تو آپ کے کچھ خاص صاحب نسبت بندے گرد و پیش ہوں اور ان کی صحبت ہی میں دم نکلے۔ اللہ، اور ایک دعا یہ مانگتا ہوں، اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، اے اللہ ہمیں آخرت کے کاموں کے لیے خالص فرما۔ ان بزرگ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے نابالغی کے زمانے میں حضرت جلال آبادی سے بیعت کی درخواست کی تو فرمایا کہ اپنے والد صاحب کی اجازت لکھوا کر بھیجو، تب بیعت کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ کو اس کے والد یا سرپرست کی اجازت کے بغیر بیعت نہ کرنا چاہیے۔ طالب کا وسوسہ کہ شیخ کو مجھ سے تقدر ہے، خود مانع فیض ہے۔ احقر کو یہ شیطانی وسوسہ تھا کہ خدا نہ خواستہ، العیاذ باللہ، حضرت والا کو احقر سے تعلق کم ہو گیا۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ہمیشہ حفاظت فرمائیے اور حضرت والا کو ہمیشہ ہمیشہ احقر سے انتہائی خوش اور راضی رکھیے۔ احقر نے عرض کیا کہ احقر سے شاید حضرت والا کو تقدر ہے، احقر کے قلب کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت اقدس کا فیض بالکل بند ہو گیا اور قلب بے نور معلوم ہو رہا ہے۔ نہایت شفقت اور محبت کے لہجے میں فرمایا کہ شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے، میں تو آپ سے بالکل خوش ہوں پہلے کی طرح۔ احقر نے عرض کیا کہ لیکن میرے قلب کی حالت کیوں خراب ہے؟ فرمایا کہ یہ گمان کہ شیخ مجھ سے ناراض ہے یا پہلا سا تعلق نہیں رہا، یہ گمان خود مانع فیض ہے۔ احقر نے عرض کیا کہ طالب کے گمان سے کیا واقعی فیض رک جاتا ہے یا طالب کو محسوس نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ شیخ کی طرف سے تو فیضان جاری رہتا ہے، لیکن جب طالب نے اپنے قلب کا منہ ہی بند کر لیا تو فیض کیسے پہنچے گا؟ جیسے لوٹے سے تو پانی جاری ہو لیکن برتن پر کوئی ڈھکن چڑھا دے تو پانی کیسے اندر پہنچے گا؟ یا دریا تو قطرے ٹپکا رہا ہے اور فیضان جاری ہے، لیکن اگر سیپ ہی منہ بند کر لے تو دریا کا کیا قصور ہے؟ بس طالب کا گمان فیض شیخ کے لیے حجاب بن جاتا ہے. حیدرآباد میں ایک صاحب نے حضرت والا کی تشریف آوری پر بجائے تعریف کے اعتراض کیا تو دوران گفتگو فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں بزرگ سے کوئی فیض نہیں ہوا، ہمیں تو ان میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ اس بزرگ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کمی تمہارے اندر ہی ہے. جیسے نل سے تو پانی گر رہا ہے، لیکن اگر کوئی برتن اپنے منہ پر ڈھکن چڑھا لے تو پانی اس کے اندر کیسے پہنچے گا؟ اسی طرح اس اللہ والے کا فیض تو جاری ہے، لیکن تم نے اپنے دل کے برتن پر تکبر کا ڈھکن چڑھا رکھا ہے کہ اگر میں طالب بن کر اس کے سامنے جھکوں گا اور اپنا برتن اس کے سامنے رکھوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ خالی تھا جب ہی جھکا ہے. لہذا تم عار کی وجہ سے اپنے دل کو اس کے فیوز کے پاس نہیں رکھتے، لہذا محروم ہو. یہ پوری کی پوری کتاب ماشاءاللہ، یہ تمام الفاظات ایسے ہیں کہ کہیں مجھے نظر نہیں بھی نہیں آتے اور مواعظ میں کتابوں. اچھا انشاءاللہ کل سے شروع کر دیں گے. بہت ہی نافع الحمدللہ. اللہ ہمارے مرشد کو جزائے جزیل عطا فرمائے، ایسی قیمتی موتی ہمارے لیے دے گئے نصیحت کے کہ آخرت تک کام آنے والی چیزیں ہیں. بس جی مجلس ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دیجیے.